اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. محترم ذات، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، پچھلی دفعہ ہم نے حرمت سود کے موضوع پر قرآن و حکیم قرآن حکیم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے رہنمائی حاصل کی تھی، اور یہ بات عرض کی گئی تھی کہ انشاءاللہ تین چار نشستیں ایک بہت بڑے منکر یعنی یہ سود جو اس وقت معیشت کا کینسر ہے، اس کی جو بھی شناخت ہے، اس کی جو خباستیں ہیں، اور پھر سود خوروں کی طرف سے جو بھی اعتراضات ہیں اور اس کے جوابات، یہ ہمیں علم میں آنا چاہیے اور اس کی شناخت اور خباست سے بھی ہمیں آگاہ ہونا چاہیے. اس میں سب سے پہلے ہم نے آیات قرآنی کی روشنی میں سود کی حرمت کو سمجھا تھا. اس کا کیونکہ نئے ساتھی بھی ہیں کہ جو آج ممکن ہے کہ وہ آئے ہوئے ہوں، ان کے لیے خلاصہ سب سے پہلے پچھلی نشست کا، پہلی نشست کا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے تو مناسب ہوگا. قرآن حکیم میں حرمت سود کے حوالے سے جو قرآنی آیات ہیں ان کا خلاصہ وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. سب سے پہلے ہم نے اس ربا سود، جس کو مارک اپ، یوزری، یہ سارے اسی کے لیے اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، اس کی تعریف ہم نے سمجھی تھی کہ ربا کیا ہے، سود کیا ہے، کہ قرض پر لیا گیا اضافہ، یہ اصل میں سود ہے ربا. پھر قرآن حکیم میں سب سے پہلی بات جو حرمت سود کے حوالے سے ہمارے سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ وہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. یہ دو مقامات پر یہی بات ہے کہ جو مختلف الفاظ میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے سمجھائی سورہ بقرہ میں اور سورہ روم میں، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سود گھٹتا ہے اور صدقات جو ہے وہ بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ صدقات کی نشوونما کرتا ہے اور سود کو گھٹاتا ہے. تیسری بات آیات قرآنی کی روشنی میں یہ آئی کہ سود چاہے وہ مفرد ہو چاہے مرکب ہو، تو یہ دونوں قسم کے سود اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائے. تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سود کی شناخت اور اس کی خباستوں کو بیان فرمایا. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلم کی روایت میں ہم نے سمجھا کہ سود کھانے کھلانے اور اس سود پر لکھت پڑھت کرنے والے اور گواہی دینے والے، یہ سب ان پر لعنت فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے فرمایا کہ یہ سب جو ہے وہ اس سود کی خباست اور شناخت اور برائی میں یعنی بالکل برابر کے ملوث، سب برابر کے شریک. پھر ابن ماجہ کی روایت میں ہم نے سمجھا کہ سود کی برائی کا کم ترین درجہ وہ ایسا ہے کہ کوئی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. پھر مزید مسند احمد کی روایت میں ہم نے فرمایا کہ سود کا ایک درم جان بوجھ کر کھانا وہ 36 بار زنا سے زیادہ بڑھ کر گناہ ہے. پھر مسلمی کی روایت میں اللہ کے رسول کا فرمان ہم نے پچھلی دفعہ سمجھا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 7 تباہ کن مہلک گناہوں سے بچنے کی تلقین کی، اور ان 7 مہلک تباہ کن گناہوں میں سے ایک کیا ہے؟ سود ہے، سود پوری ہے، سود کا کھانا ہے. پانچویں حدیث میں ابن ماجہ کی سود پوری کا جو عذاب ہے وہ ہم نے سمجھا کہ معراج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگ دکھائے گئے کہ جن کے پیٹ جو ہے وہ گھروں کے مانند ہیں، اتنے بڑے بڑے پیٹ ہیں اور اس میں سانپ ہیں کہ جو کہ بھرے ہوئے ہیں. اور مزید ایک حدیث میں یہ بھی سمجھا کہ نہر میں پتھروں سے ان کو مارا جا رہا ہے، اور پوچھنے پر یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ ہیں کہ جو سود کو ہیں، جو سود کھانے والے. پھر چھٹی بات یہ سمجھی حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ سود کا جو آخری انجام ہے وہ قلت ہے اور کمی ہے، یعنی وہ بڑھتا نہیں ہے، بظاہر بڑھتا ہوا نظر آتا ہے لیکن آخری انجام اس کا قلت اور کمی ہے. پھر ابن ماجہ کی روایت میں ایک پیشن گوئی اللہ کے رسول نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جس میں سود کا غبار تو کم از کم لازمن وہ انسان کے اندر جائے گا، براہ راست وہ سود سے بچ جائے گا لیکن جس طرح سے ہوا میں ڈسٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ اندر جا رہے ہوتے ہیں سانس لینے سے، اسی طرح سے سود کا غبار بھی لازمن وہ اندر پہنچے گا. تو یہ خلاصہ ہے پچھلی نشست کا کہ جو کہ ہم نے الحمدللہ سود کی خباست اور شناخت، خاص طور پر جو اس کی حرمت ہے، قرآن و احادیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھی. آج انشاءاللہ ہماری دوسری نشست کا جو موضوع ہے وہ سود کی خباست ہے، یعنی اس کی جو خباست ہے وہ کن شیڈز میں ہمارے معاشرے میں وہ پنپتی ہے. اس حوالے سے تین ڈائمنشنز ہیں سود کی خباستوں کی، یعنی کچھ اخلاقی خباستیں وہ سود کی وجہ سے جنم لیتی ہیں، کچھ معاشرتی خباستیں ہیں کہ جو کہ پنپتی ہیں، اور کچھ معاشی خباستیں ہیں کہ جو کہ وہ سود کی وجہ سے، ربا کی وجہ سے جنم لیتی ہیں۔ تو یہ تین قسم کی خباستیں ہیں، ایک ایک کر کے ہم انشاءاللہ سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو اخلاقی خباستیں ہیں، ان میں انشاءاللہ تین نکات ہمارے سامنے آئیں گے۔ اخلاقی خباستوں میں جو پہلا نقطہ ہے وہ یہ ہے سود خوری کے حوالے سے کہ محنت کی ناقدری ہوتی ہے اور سرمایہ کی برتری ہوتی ہے۔ یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں، جس طرح سے لکھا وہ بھی ہے کہ دنیا میں ہر کام کے لیے محنت اور سرمایہ لگانا پڑتا ہے، یعنی کسی کی محنت ہوتی ہے، کسی کا سرمایہ ہوتا ہے، یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو پھر ایک یعنی کام ہوتا ہے دنیا میں۔ پھر کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے کہ جس میں نقصان کا خطرہ نہ ہو، ہر کام میں نقصان کا خطرہ ہے، مختلف قسم کے رسک ہیں، خطرات ہیں کہ جو کہ کاروبار میں وہ ہوتے ہیں، لیکن سرمایہ دار سود کی وجہ سے، یعنی جو سود خور سرمایہ دار ہے، وہ سود کی وجہ سے ہمیشہ ایک لازمی اضافے کا حقدار قرار پاتا ہے، یعنی وہ لازمن گھر بیٹھے بغیر کسی محنت کے ایک اضافے کا وہ حقدار قرار پاتا ہے اور اسے کبھی نقصان کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ یہی ہے سود، اس کی اصل جو ڈیفینیشن ہم نے پڑھی۔ پھر انسانی محنت اگر ضائع بھی ہو جائے تب بھی سرمایہ دار اپنا سود چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ جس طرح سے بینک کا معاملہ ہے اور جو افراد ہیں سود خور ہے، قرض دیا ہے، قرض پر اضافہ بھی مانگتے ہیں اور اصل رقم بھی مانگتے ہیں، چاہے وہ قرض لینے والا جس نے کاروبار چلانے کے لیے وہ قرض لیا تھا وہ کاروبار چلا نہیں سکا، وہ بڑھا نہیں سکا، اس پر کوئی آفت نازل ہو گئی اچانک کوئی، لیکن اب سود خور کو اپنا پیسہ بھی چاہیے اور اضافہ بھی چاہیے، وہ سود بھی چاہیے، وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ یہ صورتحال لکھا ہوا ہے کہ عقل، منطق، اخلاقیات، غرض ہر اعتبار سے غیر منصفانہ ہے۔ یہی بینکوں کا معاملہ ہے، یہ سود خوروں کا بھی معاملہ ہے۔ تو محنت کی ناقدری ہوتی ہے اس طرح سے معاشرے میں، اور سرمایہ کی جو ہے وہ برتری ہوتی ہے۔ پھر اس سے مزید جو مفاسد جنم لیتے ہیں اس میں دوسرا نقطہ یہ ہے کہ تہذیب اور تمدن کا پھر سود کی وجہ سے قتل ہوتا ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ سودی نظام کا عملی اطلاق دراصل انسانیت پر سرمایہ کی فوقیت کو تسلیم کرنے کا اعلان ہے۔ سرمایہ اوپر ہوگا اور انسان نیچے ہوگا، یعنی اگر دو چوائس رکھی جائیں کہ بھئی ایک طرف پیسہ پڑا ہوا ہے، ایک طرف ایک انسان کھڑا ہوا ہے، اور آپ سے یہ کہا جائے کہ بھئی تم کسی ایک کو لات مارو، لہٰذا یہ ہے کہ سود خور کیا کرے گا، وہ انسان کو لات مارے گا اور پیسے کو جو ہے وہ اٹھا لے گا۔ اس کے نزدیک سرمایہ کی اہمیت ہے، پیسے کی اہمیت ہے، سود خور کے نزدیک اس کی ذہنیت یہ بنتی ہے، اور انسان جائے جو ہے وہ بھاڑ میں، جیسا بھی اس کے ساتھ سلوک ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، مجھے غرض ہے تو پیسے سے۔ تو یہ انسانیت پر سرمایہ کی فوقیت کو تسلیم کرنے کا اعلان ہے اصل میں۔ یہی وجہ ہے کہ نئی تہذیب میں شرافت، ہمدردی، رزق حلال اور انسان کی قیمت وہ گرتی جا رہی ہے، اور لالچ، ہرس، لوٹ گھسوٹ اور فراڈ سب سے مؤثر اور توانا جذبے وہ بنتے جا رہے ہیں۔ یہ حسد ہے، کینہ ہے، لالچ ہے، نفرتیں دوسروں کے ساتھ اس سود کی وجہ سے بڑھتی جا رہی ہیں۔ بعض اوقات سودی قرض لینے والے کی تمام کمائی، وسائل، یہاں تک کہ گھر اور گھر میں موجود ضروریات زندگی پر بھی ایک سود خور کیا کر لیتا ہے، قبضہ کر لیتا ہے۔ صورتحال اس سنگینی کو بھی پہنچ جاتی ہے کہ انسان خودکشی پر اور اپنے بھوک سے بلبلاتے بچوں کو اپنے ہاتھوں قتل کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کئی مثالیں کہ جو معاشرے میں اس طرح سے آپ کو آج مل رہی ہیں، اخبار بھرے پڑے ہیں، لیکن خواہ کوئی ضرورت مند بیماری، بھوک، افلاس سے کرا رہا ہو یا بے روزگار اپنی زندگی سے بیدار ہو، سود خور کی شقاوت اور سنگدلی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اسے صرف اپنے نفع سے غرض ہوتی ہے کہ مجھے وہ سود چاہیے، مجھے نفع چاہیے، چاہے انسان کے ساتھ کچھ بھی ہو۔ اور دیکھیں اقبال نے اس فارسی کے شعر میں خوب اس جو بھی ایک یعنی درندگی ہے اس کو جو ہے نمایاں کیا ہے سود خور کی۔ اس نے کہا کہ از ربا جاتیرا دل چوم خشت و سنگ آدمی در رندہ بے دندان ہو جائے۔ اقبال کہتا ہے کہ از ربا جاتیرا، کہ اس ربا سے ہوتا کیا ہے کہ انسان کا جو اندر ہے وہ تاریخ ہو جاتا ہے، اس میں اندھیرا چھا جاتا ہے، اور دل چوں خشت و سنگ، اور جو انسان کا دل ہے وہ اینٹ اور پتھر کے مانند ہو جاتا ہے، اتنا شقاوت اور سختی اس کے دل میں آ جاتی ہے۔ حالانکہ شریعت میں دل کی نرمی ہے کہ جس کو پروموٹ کیا گیا ہے, اور جس کے اندر دل کی نرمی نہیں ہے, حدیث میں آتا ہے کہ وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو جاتا ہے. تو ربا سے کیا ہوتا ہے, انسان کا جو سود خور ہے اس کا اندر تاریخ ہو جاتا ہے, اندھیرا چھا جاتا ہے, اور اس کا دل جو ہے وہ اینٹ اور پتھر کی مانند ہو جاتا ہے, اور آدمی درندہ بے دندان و چنگ, اور آدمی وہ کیا بن جاتا ہے, وہ درندہ بن جاتا ہے. فرق کیا ہوتا ہے, یعنی ایک بھیڑیے کو دیکھیں اور سود خور کو دیکھیں تو فرق صرف اتنا ہے کہ بے دندان و چنگ جو سود خور ہے نہ اس کے یعنی دانت ہیں لمبے لمبے, اور نہ اس کے پنجے ہیں یعنی ناخون ہیں, کہ جو بھیڑیا جو ہے وہ اپنے دانتوں کے ذریعے سے اور پنجوں کے ذریعے سے جو شکار کو چیڑ پھاڑ کرتا ہے, تو یہ چیڑ پھاڑ جو ہے وہ انسان سود خور بھی کر رہا ہے اور بھیڑیا بھی کر رہا ہے. فرق صرف یہ ہے بھیڑیا اور سود خور میں کہ سود خور کے وہ پنجے نہیں ہیں, وہ ناخون بڑے بڑے نہیں ہیں, اور وہ دندان اس کے نہیں ہیں بڑے بڑے دانت, لیکن عمل وہ دونوں ایک ہی کر رہے ہیں, سود خور بھی اور بھیڑیا بھی, کہ وہ اپنے شکار کو کھمبوڑ رہے ہیں اور نچوڑ رہے ہیں اور اس کا خون پسینہ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ مزے کر رہے ہیں. یہ ہے دوسری خباثت. پھر تیسری خباثت یہ ہے اخلاقی اعتبار سے کہ خود غرضی اور مفاد پرستی وہ معاشرے میں جنم لیتی ہے. لکھا ہوا ہے کہ سود خور کو کیونکہ ایک مقررہ شرح پر سود ملتا ہے, چنانچہ اسے کسی کاروبار کی ترقی یا لوس یا مندی سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی, وہ انتہائی خود غرضی سے صرف اپنے منافع پر نظر رکھتا ہے کہ بس مجھے منافع چاہیے. اگر کبھی مارکیٹ ڈیکلائن یا کساد بازاری کا اندیشہ ہوتا ہے تو وہ فوراً سود خور کیا کرتا ہے کہ مارکیٹ سے اپنا پیسہ جو اس نے لگایا ہوا ہے وہ کھینچ لیتا ہے, اور ہوتا کیا ہے کہ پھر وہ قلت سرمایہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر پروڈکشن پر جو ہے وہ اثر پڑتا ہے, پیداواری عمل پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور سود خور کی خود غرضی کی یہ انتہا ہے کہ اسے ملکی اور قومی مفادات پر اپنے ذاتی مفادات عزیز ہوتے ہیں. سود خور اپنے ذاتی مفادات پر وہ ملک و ملت کا بھی جو ہے وہ سودا کر دیتا ہے. یعنی اس وقت سچویشن کیا ہے, فیکٹس کیا ہیں کہ پاکستان پر اس وقت کل بیرونی قرضہ وہ 70 بلین ڈالر تک پہنچ چکا ہے. پاکستان کا بیرونی قرضہ 70 بلین ڈالر, اور چند پاکستانی سود خور ان کی بیرون ملک بینکوں میں جمع شدہ رقم وہ 100 بلین ڈالر سے بھی زائد ہے. یعنی اگر وہ باہر کی رقم وہ اندر آئے پاکستان میں اپنے وطن میں وہ لے کر آئیں تو یہ سارے کے سارے قرضے بڑے آسانی سے جو ہے وہ اتر جائیں. اور پھر یہ ہے کہ مسلم ممالک ایز اے ہول دیکھیں, پوری مسلم ممالک کو دیکھیں, کل بیرونی قرضہ تمام مسلم ممالک پر وہ 700 بلین ڈالر ہے, جبکہ مسلم ممالک کے جو امیر افراد ہیں چند ان کے 1000 بلین ڈالر سے زائد کا سرمایہ وہ مغربی بینکوں میں وہ پڑا ہوا ہے. تو یہ ہے اصل میں کہ وہ ملک و ملت کا بھی جو ہے وہ سودا کر دیتا ہے, اور خود غرضی اور مفاد پرستی ہے کہ جو کہ یہ خباثت وہ جنم لیتی ہے معاشرے میں. تو یہ تو تین خباستیں ہیں اخلاقی اعتبار سے جو کہ ہم نے سمجھی. پھر دو نکات ہم سمجھیں گے, معاشرتی خباستیں وہ کیا جنم لیتی ہیں, معاشرے میں سود خوری کی کیا خباستیں وہ جنم لیتی ہیں. پہلی خباست وہ طبقاتی تقسیم ہے, یعنی سود کی وجہ سے دولت چند ہاتھوں میں گردش کرتی. یہ بات پچھلی نشست میں بھی ہم نے سمجھی تھی کہ چند امیر ہیں کہ جن کے گرد جو ہے وہ کنسنٹریشن آف ویلتھ ہوتی ہے, دولت مرتکز ہو جاتی ہے, جس کے نتیجے میں معاشرہ دو حصوں میں منقسم ہو جاتا ہے, یعنی ہیوز اور ہیوز ناٹ. یعنی ایک ہے کہ جن کے پاس بہت کچھ ہے اور ایک گروہ ہے کہ جن کے پاس کچھ نہیں. یہ طبقاتی تقسیم ہے کہ جو جنم لیتی. ایک طرف چند سود خور ملک کی 90 سے 95% دولت کو کنٹرول کر کے ملک کے تمام وسائل پر قابض ہو کر منمانیاں کرتے ہیں, اور دوسری طرف کروڑوں افراد دو وقت کی روٹی کو ترس رہے ہوتے ہیں. نتیجتاً دونوں طبقات میں معاشرتی دوری پیدا ہوتی ہے جو باہمی نفرت سے آگے گزر کر کینہ اور جنگ و جدال کے مناظر پیش کرتی ہے. آج آپ دیکھیں کہ یہ چوریاں, ڈاکے, اغوا, قتل و غارت, ٹارگٹ کلنگ اور واقعات یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کیوں بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ طبقاتی تقسیم وہ پیدا ہو رہی ہے. اب غریب جو ہے وہ بنیادی اپنی ضروریات کو بھی میٹ نہیں کر پا رہا اس سود خوری کی وجہ سے, اور جو سود خور ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, عیاشیاں ان کی بڑھتی چلی جا رہی. لہٰذا یہ ہے کہ پھر ان کو موقع ملتا ہے, استحصال ہوتا ہے. اب یہ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ جب یہ جو فقر ہوتا ہے یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے. لہٰذا پھر یہ ہے کہ جب ایک تندس انسان ہے, ایک بھوکا انسان ہے, لہٰذا اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے پھر وہ عمرہ کے پیٹ چاک کرتا ہے, اور قتل و غارت گری کرتا ہے، اور معاشرے میں اس طرح سے ایک طبقاتی تقسیم وہ پیدا ہوتی ہے اور اس کے نتائج یہ ہوتے ہیں. دیکھیں اسراف کیا ہے، ضرورت پر ضرورت سے زیادہ خرچ کر دینا، یہ اسراف ہے. بھائی شادی ہے، اس میں ایک دو کھانے سے بھی کام چلتا ہے، لیکن 12 ڈشز ہیں کہ جو کہ آپ نے رکھ دی ہیں، بوفے سسٹم. لہٰذا اب یہ کیا ہے، یہ اسراف ہے. ایک شے کی ضرورت تھی لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں. ایک ہے کہ وہ شے کہ جس کی ضرورت ہی نہیں ہے اس پر خرچ کیا جا رہا ہے، یہ تبذیر ہے، جسے ہم فضول خرچی کہتے ہیں. لہٰذا سود خوری کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ معاشرے میں اسراف اور تبذیر میں پھر مقابلہ شروع ہو جاتا ہے. لکھا ہوا ہے کہ دولت کا یہ اصول رہا ہے کہ اگر وہ بغیر محنت و مشقت کے حاصل ہو تو اس کی قدر نہیں ہوتی. جس دولت میں انسان کی محنت لگی ہو اس کی قدر ہوتی. لہٰذا جو نوجوان ہیں خاص طور پر کہ جب وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو وہ مال والدین کا ہے، وہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں لگ رہا ہے کہاں نہیں، کوئی فکر نہیں ہوتی. لیکن جب وہ خود کمانے لگتے ہیں پھر احساس ہوتا ہے، پھر وہ سینچ سینچ کے رکھتے ہیں. یہ کیفیت تو ہمیں پتہ ہے. تو بغیر محنت و مشقت کے جو بھی مال حاصل ہوتا ہے اس کی قدر نہیں ہوتی. مال مفت کے ساتھ دل کا رویہ ہمیشہ بے رحمانہ ہی رہا ہے. وہ مقولہ مشہور ہے نا کہ مال مفت دل بے رحم ہے. تو یہ کیفیت تو ہمیشہ رہی. نتیجہ در لوگ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی اسراف اور تبذیر میں مقابلہ شروع کر دیتے. اس کے بعد اس کے پاس ایسی گاڑی ہے تو میرے پاس تو ایف ایکس ہے، پرانی ہے، تو میں کیوں نہیں جو ہے وہ کروں اس سے زیادہ جو ہے وہ. اب وہ زیادہ کے چکر میں، اچھی گاڑی لینے کے چکر میں وہ کیا کرتا ہے، بینک سے قرضے لیتا ہے سود پر. تو یہ اسراف اور تبذیر کا معاملہ اس طرح سے بڑھتا ہے، مقابلہ شروع ہو جاتا ہے. اس سے وہ لاکھوں خاندان تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں کہ جن کے پاس نہ مفت کی آمدنی ہے اور نہ وسائل و اسباب. وہ اب امیروں کو اور سود خوروں کو دیکھ کر ان کے اندر بھی ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے پاس بھی یہ ہو، ہمارے پاس بھی یہ ہو. لہٰذا اب یہ کہ وہ سودی قرضوں میں پھر وہ پھنستے چلے جاتے ہیں. یہ اسراف و تبذیر میں مقابلہ شروع ہوتا ہے. یہ معاشرتی کچھ خباستیں تھیں. اب ذرا تفصیل کے ساتھ جو معاشی خباستیں ہیں وہ 12 نکات ہیں کہ جو کہ اس میں انشاءاللہ ہم سمجھیں گے کہ معاشی خباستیں یعنی اکنامک جو کینسر یہ بنتا ہے سود، وہ کس اعتبار سے بنتا ہے. اس میں پہلا نقطہ یہ ہے، پہلی خباست 12 میں سے، کہ دوسرے کی کمائی پر اجارہ داری یہ سود خور کر رہا ہوتا ہے. کیسے؟ سود خور محض مال دے کر بغیر کسی محنت و مشقت کے دوسروں کی کمائی کے غالب حصے میں شریک ہو جاتا ہے، اور اس کا سرمایہ نہ صرف محفوظ بلکہ بڑھتا رہتا ہے. اس نے 1,00,000 قرض دیا اور 20,000 مزید اس نے چاہے سود کے، لہذا وہ تو اب محفوظ ہو گیا. اس کو اب کوئی فکر نہیں ہے، کوئی رسک نہیں ہے کہ کاروبار میں تو رسک بھی ہوتا ہے، کوئی تباہ ہو جائے، کوئی لاس میں وہ شریک نہیں ہے، بس اسے تو پروفٹ چاہیے. اب آرام سے لیتا رہتا ہے. اس کا سرمایہ نہ صرف محفوظ بلکہ بڑھتا رہتا ہے، جبکہ مقروض کو ملنے والا نفع بھی، اگر اسے نفع بھی ہو رہا ہے کہ جس نے قرض لے کر اور کچھ کاروبار کیا ہے، بعض اوقات وہ طویل مدت میں سود کی ادائیگی کی نظر ہو جاتا ہے. یعنی لانگ ٹرم پیریڈ میں وہ سود کے اتارنے میں ہی وہ منافع ہے کہ جو کہ لگ جاتا ہے، اس کو حاصل کچھ نہیں ہوتا. اور مزے کون کر رہا ہوتا ہے؟ وہ سود خور ہے کہ جو کہ بیٹھ کے کر رہا ہوتا ہے بڑے آرام سے بغیر کسی محنت و مشقت کے. جو معاشی خباستوں میں سے دوسری خباست، وہ ناجائز منافع خوری، یہ بھی معاشرے میں پھر پنپتی. سودی قرضہ لے کر کیے جانے والے کاروبار میں نہ صرف سود بلکہ اس کی وجہ سے پیدا ہونے والے دیگر جو رسک ہیں، خطرات ہیں، اور جتنے بھی دیگر پیمنٹس ہیں، ان کے لیے وسائل کی فراہمی کو پیش نظر رکھتے ہوئے منافع کی شرح کو زیادہ رکھا جاتا ہے. اور اس سے ایسے لوگوں کو کہ جو اس قسم کا کاروبار اپنے سرمایے سے کرتے ہیں، ان کو موقع مل جاتا ہے زائد منافع کمانے کا. اب دیکھیں مثال کے طور پر یہ جو پریزنٹر ہے نا، یہ چھوٹی سی چیز ہے، اگر اس کے بنانے میں 100 روپے جو ہے وہ لگیں، لہٰذا یہ ہے کہ اب ایک تو وہ ہے کہ جو کمپنی ہے کہ جو قرض لے کر بینک سے اور یہ مٹیریل بنا رہی ہے، لہٰذا یہ ہے کہ اب وہ بنانے والا، کیونکہ اس نے سود بھی دینا ہے کس کو، بینک کو یا کسی شخص کو، لہٰذا اس کی قیمت میں ایکچول جو یعنی خرچہ آیا ہے وہ شامل کرے گا، پھر اور کون سی رقم شامل کرے گا کہ جو اسے سود دینا ہے، پھر یہ ہے کہ اس کے لیے جو گاڑیاں چل رہی ہیں وہ کرایہ وغیرہ وہ بھی اس میں شامل کرے گا، پھر دیگر خطرات بھی وہ شامل کرے گا کہ پتہ نہیں کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے. تو پہلے سے ہی وہ منافع کی جو شرح ہے نا، وہ اسی اعتبار سے سیٹ کرتا ہے. یعنی اگر ایکچوئل جو قیمت اس پر آئی ہے 100 روپے تو وہ سود کی ادائیگی اور دیگر خطرات کی ادائیگی کی وجہ سے اس کی قیمت جو ہے وہ 500 روپے جو ہے وہ رکھتا ہے، 400 روپے بڑھا کر رکھتا ہے۔ اب ایک تو یہ شخص ہے کہ جس نے قرض لیا ہے اس میں وہ سود کی رقم بھی شامل کر رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو قرض نہیں لے رہے وہ اپنے سرمایے سے اس چیز کو بنا رہے ہیں، لہٰذا ان کو تو قیمت کم رکھنی چاہیے، ان کو تو کوئی خطرات نہیں ہے، ان کو تو سود کی رقم بھی نہیں دینی، کوئی اور دیگر معاملات نہیں ہے، وہ تو اپنا سرمایہ ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کو کہ جو اپنے سرمایے سے یہ چیز بنا رہے ہیں، ان کو کیونکہ آپ مارکیٹ میں وہ ایک سیٹ ہو گئی قیمت 500 روپے، تو لہٰذا وہ 500 روپے رکھیں گے، لازمی بات ہے کوئی بیوقوف تھوڑی ہے کہ اس کو 300 روپے میں جو ہے وہ بیچے گا، اس کی تو وہ پھر کیفیت ختم ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اس وجہ سے جو بھی اپنے سرمایے سے کام کرتے ہیں ان کو بھی زائد منافع پوری کا ایک موقع میسر آ جاتا ہے۔ یہ دوسری خباثت ہے، معاشی خباثت۔ پھر ایک جو تیسری خباثت وہ یہ آپ کے سامنے، اس کا تو رونا ہر ایک کو ہے کہ نہیں، یعنی مہنگائی ہے، مہنگائی ہے۔ اب یہ مہنگائی کیوں ہے، مہنگائی میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے، اس کی بھی وجہ جو ہے وہ سود ہے۔ اشیاء کی قیمت کا تعین کرتے وقت دیگر اخراجات کے ساتھ سود کی ادائیگی اور سود کی وجہ سے دیگر خطرات کی پیش بندی کے لیے حد سے زیادہ منافع بھی شامل کیا جاتا ہے، جس سے اشیاء کی مجموعی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اب مینوفیکچرر ہے، اس نے اس کی قیمت جو ہے وہ 1000 روپے مثال کے طور پر رکھی ہے، لہٰذا یہ ہے کہ اب اگر دیکھیں آگے کیا لکھا ہے، اگر اشیاء کی تیاری کے لیے خام مال فراہم کرنے والے، پھر اشیاء تیار کرنے والے، پھر اشیاء کو مارکیٹ میں فراہم کرنے والے، پھر اشیاء کو مارکیٹ میں فروخت کرنے والے، یعنی ہول سیلر ہیں، ریٹیلر ہیں اور جتنے بھی ہیں، یہ سب سے گزر کر پھر کسٹمر کے پاس ایک چیز آتی ہے نا۔ یعنی اگر مثال کے طور پر اگر شروع میں جائیں کہ خام مال فراہم کرنے والا، اس نے اس کی قیمت جو ہے وہ 100 روپے فکس کی، تو پھر وہ 100 روپے میں آگے دیتا ہے، اشیاء تیار کرنے والے اس نے 200 روپے، کیونکہ اسے بھی سود دینا ہے، وہ 200 روپے فکس کرتا ہے، پھر اشیاء کو مارکیٹ میں فراہم کرنے والے وہ 300 روپے اس کی قیمت فکس کریں گے سود دینے کی وجہ سے، پھر اشیاء کو مارکیٹ میں فروخت کرنے والے وہ 400 روپے اس کی قیمت جو ہے وہ رکھے گا، اسے سود دینا ہے، ہر کوئی سود پر کام کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں جو میرے پاس اور آپ کے پاس جو چیز پہنچتی ہے وہ 100 روپے کی چیز کتنے میں پہنچ رہی ہے، وہ 500 روپے میں پہنچ رہی ہے، اور اس طرح سے پھر ہم روتے ہیں چیختے ہیں کہ بھئی یہ مہنگائی ہو گئی، مہنگائی ہو گئی، اس وجہ سے ہوئی ہے کہ یہ سود ہے کہ جو کہ پھر مہنگائی میں اضافہ بھی کرتا ہے، اس کی خباثت۔ پھر اشیاء کے کرائے میں اضافہ ہو جاتا ہے، سود کی وجہ سے ہر شے کے کرائے میں اضافہ ہوتا ہے، خواب و زمین، دکان، مشینری، کارخانہ یا ذرائع حمل و نقل ہو، کیونکہ ان سب کی مالیت میں سود سود شامل ہوتا ہے۔ پھر نمبر 5، محنت کشوں کا استحصال ہوتا ہے۔ کس طرح سے؟ منافع کو اونچا رکھنے کے اقدامات میں سے ایک مزدوروں کو ان کا پورا معاوضہ نہ دینا بھی شامل ہوتا ہے۔ سود اور اس کی وجہ سے پیش آنے والے دیگر خطرات کی پیش بندی کے لیے کاروبار کے اکثر وسائل استعمال ہو جاتے ہیں۔ اب لازم آتا ہے کہ جو بھی مینوفیکچرر ہے وہ اب کیونکہ اسے سودی قرضہ دینا ہے، وسائل اس میں لگ جاتے ہیں، لہٰذا اب وہ اپنے لیبرز کو جو ہے وہ محدود سے محدود کرتا چلا جاتا ہے، اور اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے، یعنی معاوضے کی ادائیگی صحیح طور پر ہو نہیں پاتی، اور پھر مزدوروں میں کمی، ڈاؤن سائزنگ اور تنخواہوں میں کمی، کٹ شارٹ کی بنیادی وجہ یہی ہوتی کہ مزدور کو اس کی صحیح تنخواہ نہیں ملتی، کیونکہ اب جو بھی بنانے والا ہے، کارخانے دار ہے، وہ ایک تو بہت محدود لیبر رکھے گا، اور یہ ہے کہ پھر ان کی سیلری بھی جو ہے وہ اسی مناسبت سے وہ کمی اس میں ہوتی چلی جائے گی، تو وہ صحیح اس کا جو بھی حق ہے وہ ادا نہیں ہوتا، اور پھر اس سے ہوتا کیا ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ چھٹی خباثت ہے معاشی اعتبار سے۔ سود اور اس کی وجہ سے پیش آنے والے دیگر خطرات کی پیش بندی کے لیے کم سے کم افرادی قوت کو زیادہ سے زیادہ منافع کے حصول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ سود خور کی ذہنیت بن جاتی ہے، جس سے بے روزگاری جنم لیتی ہے۔ بے روزگار لوگ جو روزگار میں لگائے جانے کے آرزو مند ہوتے ہیں، انہیں روزی نہیں مل سکتی، ان میں سے ہر ایک میں سرمایہ حاصل کر کے چھوٹے کاروبار کرنے کی اہلیت نہیں ہوتی، یا چھوٹے کاروبار میں سود کی استثنائی بوجھ کو اٹھانے کی قوت نہیں ہوتی، پھر چھوٹے کاروبار کے لیے سرمایہ دار بھی وہ قرض دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ یعنی اگر کوئی چھوٹے کام کرنے والے ہیں، ان کو پھر سرمایہ دار قرض بھی نہیں دیتے، کیونکہ اس میں تو رسک ہی رسک ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ چلا بھی سکے کہ نہیں، لہٰذا وہ قرض بھی نہیں دیتے۔ تو اس طرح سے یہ بے روزگاری میں بھی پھر اضافہ ہوتا ہے, اور پھر اس کے جو بھی نقشے ہم نے پہلے اخلاقی خباصوں میں سمجھے کہ پھر خودکشیاں ہیں, اپنے بچوں کو جو ہے وہ قتل کر دینا ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 7, اشیاء کی طلب میں پھر کمی واقع ہوتی ہے. ڈیمانڈ میں اور سپلائی کا جو بھی ریشو پروپورشن ہونا چاہیے معاشرے میں وہ زد پڑتی, سود کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے, اور اشیاء کی مانگ اتنی نہیں ہوتی کہ جتنی کی قیمتوں کو صحیح سطح پر برقرار رکھنے سے ممکن ہو سکے. اب لازم بات ہے کہ آپ نے پرچیزنگ پار ہی جو ہے وہ ختم کر دی ہے کسٹمر کی, کیونکہ اسے تو سودی قرضے اس نے لیے ہیں, اس کی ادائیگی میں پیسہ کا مسئلہ ہے, بچت کہاں ہوتی ہے اس میں, لہٰذا وہ پرچیزنگ پار نہیں ہوگی تو لازم بات ہے کہ وہ ڈیمانڈ میں کیا ہو جائے گی, وہ کمی واقع ہو جائے گی. اس طرح طلب اور رسد یعنی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا توازن جب وہ برقرار نہیں رہتا اور کساد بازاری مارکیٹ ڈیکلائن کا خطرہ ہر وقت وہ سر پر منڈلاتا رہتا ہے, یہ ہے 7 خباصت, اشیاء کی طلب ڈیمانڈ میں کمی واقع ہو جاتی. پھر نمبر 8, ظالمانہ ٹیکسوں کا بوجھ. آج ہم روتے ہیں نا کہ بھئی حکومت نے یہ ٹیکس لگا دیا, یہ ٹیکس لگا دیا, کیوں لگا دیا؟ کیونکہ حکومت جو ہے ہماری وہ کتنے بلین ڈالرز کے قرضے بیرونی, ابھی ہم نے 700 بلین ڈالر سمجھے, یہ کہاں سے لے رہی ہے؟ آج بھی آپ دیکھیں کہ وزیر خزانہ صاحب جو ہے بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہیڈ لائنز آ رہی ہوتی ہیں کہ بھئی پاکستان کو IMF سے کتنا قرضہ مل گیا, اتنا قرضہ مل گیا, اتنا قرضہ مل گیا. اب دیکھیں یہ قرضے تو ملتے ہیں, اسے کام تو کیا ہوتے ہیں؟ کبھی آپ ذرا سوچیں اس پر کہ اس سے پھر ایک اور خباصت جنم لیتی, وہ یہ لیتی ہے کہ اب IMF جو ہے وہ سودی قرضے وہ شرائط پر دیتا ہے کہ میری یہ بات مانو گے تو پھر میں یہ قرضہ دوں, اور اس سے پھر ہوتا کیا ہے کہ جو بھی مقروض ہو چاہے جیسے وہ پاکستان ہے IMF کا, لہٰذا اب اس کے بالکل نیچے گردن جھکا کر جو وہ کہتا ہے وہ آنکھیں بند کر کے مانتا ہے. IMF کہتا ہے کہ بھئی فلاں چیز میں جو ہے تم اضافہ کر دو, بجلی بڑھا دو, کیونکہ تمہیں اسے تو قرض واپس دینا, سودی قرضہ, تو وہ حکم دیتا ہے پاکستان کو کہ بھئی تم بجلی میں کے ریٹ بڑھا دو, تم جو ہے وہ پیٹرول کے ریٹ بڑھا دو تاکہ تم جو ہے وہ ریونیو ملے تمہیں اور تاکہ تم سودی قرضہ واپس کرو میرا. تو اس طرح سے پھر ان کی جو بھی چودراہٹ ہے IMF کی وہ قائم ہو جاتی ہے ہم پر, ہم اس کے ماتحت ہو جاتے ہیں, جو وہ کہتا ہے ہم اپنے قوم اور لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں. پس کون رہا ہوتا ہے؟ وہ عوام پس رہی ہوتی ان بڑی شارج کے نیچے. بہرحال یہ ہے کہ ظالمانہ ٹیکسوں کا بوجھ, حکومت وسائل کی کمی کو پورا کرنے کی خاطر مختلف نوعیت کے ٹیکس عائد کرتی ہے. بڑے بڑے سرمایہ داروں سے ٹیکسوں لوٹی ہوئی دولت کی وصولی تو مشکل ہوتی ہے, یعنی جو بھی نیب کا ادارہ ہے کرپشن مثال کے طور پر, وہ بڑی بڑی سازش پر تو ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں کرتی. لہٰذا یہ ہے کہ لیکن عام استعمال کی اشیاء پر ٹیکس لگا کر اور لازمی سہولیات جو یوٹیلیٹیز ہیں جو بعض ممالک میں تو وہ فری دی جا رہی ہوتی ہیں کی قیمتوں میں اضافہ کر کے وسائل کا حصول نسبتاً آسان ہوتا ہے, لہذا ٹیکسوں کا ظالمانہ بوجھ بھی عام آدمی پر ڈال دیا جاتا ہے. اور پچھڑا ہوتا ہے, ٹیکس ادا کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم لوگ, بجلی میں ٹیکس ہے, فلاں ٹیکس, ٹیکسوں کی بھرمار لگی ہوئی. کیوں؟ کیونکہ یہ ٹیکس مجبوری ہے حکومت کی لگانے کی, کیونکہ اسے سود واپس کرنا ہے IMF کو. پھر 12 باتوں میں سے نوی بات یہ ہے کہ گردش دولت پر منفی اثرات ہوتے ہیں. یہ بات پچھلی نشست میں ہم نے سمجھی تھی کہ یہ پکا اصول ہے علم معیشت کا کہ جس جگہ پر سرکولیشن آف ویلتھ ہوگی, گردش دولت امیروں سے اور غریبوں میں یہ سرکولیٹ ہوگا, اتنا ملک ترقی کرتا ہے, معاشرہ ترقی کرتا ہے. جہاں چند ہاتھوں میں دولت مرتکز ہو جائے, جمع ہوتی رہے, اسی میں سرکولیٹ ہوتی رہے اغنیہ میں, تو ملک کا بیڑا غرق ہوتا ہے, بینک کرپٹ ہوتا ہے. جو ڈیڈ منی ہے وہ جتنی کم سے کم ہوگی اور جو ایکٹیو منی ہے وہ جتنی زیادہ بڑھے گی اتنا ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا. لہٰذا یہ ہے کہ گردش دولت پر منفی اثرات, دیکھیں پڑھیں لکھا ہے کہ اس بات پر عمومی اتفاق ہے کہ معیشت کی بہتری کے لیے گردش دولت کے عمل کا بہتر ہونا اور جاری رہنا ضروری ہے. یعنی مردہ مال ڈیڈ منی کم سے کم ہونا چاہیے اور زندہ مال ایکٹیو منی وہ زیادہ سے زیادہ ہو, اور وہ ایکٹیو منی جب ہی ہوگی کہ جب یہ مال امیروں سے جائے غریبوں میں, غریبوں کے پاس مال آئے گا, پرچیزنگ پاور ان کی بڑھے گی. وہ مال کس سے لیں گے؟ اپنی اس دولت سے وہ خریدنے کس کے پاس جائیں گے؟ وہ چیزیں خریدیں گے کہ جو کہ عمرہ نے وہ چیزیں اپنی فیکٹری میں بنائی ہیں. لہٰذا اس طرح سے ہر ایک کا بھلا ہوتا ہے. لیکن سود خوری کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ڈیڈ منی میں اضافہ ہوتا ہے. سود خور نے جو ہے وہ حصہ لیا ہے الٹا گنگا بہ رہی ہوتی ہے, غریبوں سے وہ مال لے رہا ہوتا ہے اور اپنے پاس جمع کر رہا ہوتا ہے, وہ ڈیڈ منی ہے بالکل, اس کو سرکولیٹ نہیں ہو رہی, اس میں کوئی استعمال نہیں ہو رہا. لہٰذا یہ ہے کہ یہ اس طرح سے زندہ مال وہ زیادہ سے زیادہ ہو. مگر سود کے استحصالی مظاہر کی وجہ سے دولت چند ہاتھوں میں مقید ہو جاتی ہے. سرمایہ دار اپنی ذاتی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے جب چاہتے ہیں سرمایہ مارکیٹ سے نکال لیتے ہیں, کہ جس سے گردش دولت کا عمل متاثر ہوتا ہے اور معاشی شرح افزائش پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. یہ بہت پہلے کی ایک فیکشن فگر ہے کہ پاکستان میں معاشی شرح افزائش 1980 میں آپ دیکھیں ایک اندازہ ہو جائے گا آپ کو, وہ 6.5% تھی. پھر مزید جو ہے وہ 8 سال کے بعد 1988 میں عالمی مالیاتی اداروں سے جب معاہدہ کیا سود پر, اس کے بعد 1990 میں یہ شرح جو 80 میں 6.5 تھی وہ کم ہو کر 4.6% ہو گئی, اور اب عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ مزید تعاون کے نتیجے میں سود پر یہ شرح اب جو ہے وہ 3.3% وہ رہ گئی. اس طرح سے یہ ایک گردش دولت پر منفی اثرات کو جنم دیتے ہیں. پھر 12 باتوں میں سے 10ویں بات یہ ہے کہ اجتماعی بہبود پر تباہ کن اثرات سود کی وجہ سے بولتے ہیں. دیکھا ہے کہ سودی معاشی نظام میں سود گوروں کی ایک قلیل تعداد کے مفادات کے تحفظ کی ضمانت ہوتی ہے, لازمی لوگوں کی غالب آمدنی پر ان کا قبضہ ہوتا ہے, ملک و قوم کے بیشتر وسائل ان کے استعمال میں ہوتے ہیں, مارکیٹ میں سرمایہ کی فراہمی محض ان کے ہاتھوں میں مقید ہوتی ہے, قیمتوں کا اتار چڑھاؤ انہی کے رحم و کرم پر ہوتا ہے. جیسے میں ابھی بتایا نا کہ آئی ایم ایف جیسے چاہتا ہے جس کی چاہتا ہے قیمت بڑھا دیتا ہے, کسی چاہتا ہے کم کر دیتا ہے, انہی کے ہاتھوں میں, کیونکہ ان سے قرض لیے ہوئے ہم نے سود پر. یہ سب کچھ ایک عظیم اکثریت کو خطرات میں ڈال کر, ان کی محنت و مشقت کے ثمرات کو غصب کر کے اور انہیں بنیادی ضروریات کی فراہمی تک سے محروم کر کے حاصل کیا جاتا ہے. یعنی تھوڑے سے ہوتے ہیں کہ جو سود خور ہوتے ہیں, باقی تو وہ عوام ہوتی ہے, کروڑوں میں ہوتی وہ کچل رہی ہوتی. یوں ایک عظیم اکثریت کی بدحالی کچھ لوگوں کی خوشحالی کا ذریعہ بنتی ہے. عظیم لوگ وہ بدحال ہو رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں کہ جو کہ خوشحال ہو رہے ہوتے ہیں. اقبال نے یہی بات کہی تھی, کتنے کانٹے کی بات ہے دیکھیں, کہ ظاہر میں تجارت ہے حقیقت میں جوا ہے. یہ سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات, یعنی ایک جو ہے وہ سود خور وہ عیاشیں کر رہا ہے اور لاکھوں کو جو ہے وہ استحصال کر رہا ہے, برباد کر رہا ہے. پھر 11ویں بات, 11ویں خباثت, معاشرتی عدم استحکام ہے کہ جو کہ جنم لیتا ہے. لکھا ہوا ہے کہ سود کی جتنی بھی یہ خباستیں ہم نے سمجھی ہیں, اس کی وجہ سے غریب غریب سے غریب تر اور امیر امیر سے امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں. اپر کلاس ہے اور اب لوور کلاس ہے, یہ مڈل کلاس اور بالکل غائب ہی ہوتی چلی جاتی. اس غیر منصفانہ تقسیم دولت کی وجہ سے طبقاتی تقسیم پیدا ہوتی ہے, اس کو ہم نے پہلے سمجھا, جو شدت اختیار کر کے ایک طبقاتی کشمکش کو جنم دیتی. سود خور سرمایہ داروں اور عوام الناس کے مفادات میں تضادات کی وجہ سے انتشار کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جس سے ملک بدامنی کا شکار ہوتا ہے اور یہ چوریاں ڈکیتیاں وغیرہ اس طرح سے واقعات وہ جنم لیتے ہیں. یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول آپ کو کسی دفعہ بھی سنایا تھا, انہیں فرمایا تھا کہ یہ دولت کی جو غیر منصفانہ تقسیم ہے یہ دو دھاری تلوار کی مانند ہے. یہ بات 12ویں جو خباثت ہے, آخری خباثت, کہ جو سب سے بڑا خسارہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول, دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ایک دو دھاری تلوار کی طرح انسانوں کے استحصال کرتی ہے, یعنی ایسی تلوار کے جس کے دونوں طرف دھاری لگی ہوئی, اس سے انسانوں کی دنیا اور آخرت دونوں ہی برباد ہو جاتی ہے. کیسے؟ سرمایہ داروں کا طبقہ مال حرام پر کیا کر رہا ہوتا ہے, عیش کر رہا ہوتا ہے, لیکن روحانی سکون سے محروم ہو جاتا ہے اور عیش میں یاد خدا اور فکر آخرت سے غافل ہے. یعنی اب وہ امیر امیر سے امیر تو ہو رہا ہے, اس کی عیاشیوں میں اضافہ ہوتا چلا ہے, لیوش لائف اسٹائل, اور دولت جو ہے وہ تھم نہیں رہی, وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور یہ کہ عیاشیوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کو بھی اپنے دینی فرائض کی ادائیگی کے لیے وقت نہیں ملتا, نیندیں حرام ہوتی ہیں سود خور. دوسری طرف کیا ہو رہا ہوتا ہے, اور پھر فرمایا کہ حدیث نبوی کے مطابق حرام کمائی سے پلنے والا جسم جہنم ہی میں جانے کا حقدار ہوتا ہے, مسند احمد کی روایت سے. اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ غریب کو ضروریات زندگی کی فکر نہ صرف ہر وقت ستائے رکھتی ہے بلکہ آخرت کی تیاری سے بھی بیگانہ رکھتی ہے, اور نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ ان الفقر یکاد یکون کفرا، کہ بے شک قریب ہے کہ فقر وہ کفر تک پہنچا دے، کہ مزداق انسان کو مایوسی کفر تک لے جاتا، یعنی امیر امیر سے امیر تر، غریب غریب سے غریب تر. اب ایک غریب جو ہے وہ دیکھیں سود پر جو بھی قرضہ اس نے لیا ہے اس کو واپس کرنے کے لیے، وہ صبح سے رات تک جو ہے وہ ڈھول ڈھنگروں کی طرح لگا ہوا، وہ اوور ٹائم کر رہا ہوتا ہے اور مزید جو ہے وہ بہت سے کام کر رہا ہوتا ہے جاب کے ساتھ ساتھ، لیکن پھر بھی جو ہے وہ سود پر جو بھی قرضہ لیا ہے اس نے وہ اتار نہیں پاتا، اور اس کی وجہ سے پھر یہ ہے کہ اس کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے کہ وہ اپنے دینی فرائض جو ہے وہ ادا کر سکے، نمازیں سب روزے سب جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں، اور دینی فرائض کی جو پوری عمارت ہے وہ اس سے بالکل غافل ہوتا ہے. بس اب آپ دیکھیں کہ یہ اتنا بڑا منکر ہے کہ اس کی جو خباستیں ہیں وہ کتنے شیڈز میں معاشرے میں پھیلیں گی. لیکن یہ کہ اس حوالے سے پھر ہمیں کانشیس ہونا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ براہ راست تو ہم کسی سود میں ملوث نہیں، ہمارا کاروبار جو ہے وہ سودی قرضوں پر تو نہیں، میرا کوئی اکاؤنٹ جو ہے وہ بینک میں پی ایل ایس تو نہیں ہے، یعنی بینک میں بیٹھا ہوا ایک عام آدمی بھی اچھی طرح سے جانتا ہے کہ یہ جو بھی پی ایل ایس اکاؤنٹ ہے وہ سودی اکاؤنٹ ہے. بلکہ سپریم کورٹ نے اور وفاقی شرع عدالت اس کے جو پہلے کے فیصلے ہیں ان میں تو یہ واضح طور پر جو بینک انٹرسٹ ہے اس کو ریبا کرا دیا، پی ایل ایس اکاؤنٹ کو ریبا کرا دیا، حرام کرا. لہٰذا یہ ہے کہ یہ 12 خباستیں ہیں کہ جو کہ معاشی خباست ہیں، تو الحمد للہ کہ یہاں پر یہ 17 خباستیں ہیں اگر تینوں اخلاقی اور معاشرتی اور معاشی خباستوں کو ملائیں جو آج ہم نے سمجھی ہیں. اور اس حوالے سے تو یہاں ایک کتاب کا میں حوالہ دے دوں، اس کو ضرور جو ہے وہ حاصل کریں، یہ انشاءاللہ یہاں پر اویلیبل ہے، سود حرمت خباستیں اور اشکالات، یعنی جتنے بھی ہماری نشستیں ہیں انشاءاللہ اسی کا ایک نچوڑ ہے، خلاصہ ہیں. مزید تفصیلات، مزید جو بھی خباستیں ہیں جو یہاں پر بیان نہیں ہو سکی وہ اس کتابچے میں موجود ہیں. یعنی اس اکبر القبائر اتنے بڑے منکر کے حوالے سے کم از کم اتنا تو کردار ہمارا ہو کہ ہم اس طرح کے مواد کو خود بھی پڑھیں، اور پھر یہ ہے کہ ہم انسانیت تک جو ہے وہ اس کو پہنچائیں، اپنے بھائیوں کو پہنچائیں، اور ان کو کیا جب کہ کوئی اس بڑے منکر سے جو ہے وہ باز آ جائے اور ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ ہو جائے، کتنا بڑا اجر ہے کہ جو کہ ملے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ کتابچہ اس طرح کے جو بھی مواد ہیں وہ ضرور حاصل کریں، اور جو اس وقت تنظیم اسلامی کی طرف سے یہ جو مہم چلی ہے انسداد سود مہم، ہر درجے پر آپ جو ہے وہ اس کا اس میں معاونت کر سکتے ہیں، یعنی جسمانی ایک وقت لگا کر آپ اس مہم میں شامل ہوں، گھر گھر جا کر اور جہاں اپنے رشتہ دار ہیں دوست احباب ہیں وہ ہینڈ بل پہنچائیں، یہ کتابچہ پہنچائیں، اسی طرح سے جو بھی مالی انفاق ہے اس میں آپ حصہ لے سکتے ہیں، یعنی جو آپ کر سکتے ہیں وہ کیجئے، اس میں جہاں تک اس سود بڑے منکر کی شناخت کو پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچائیے، یہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہو. اور یہ ہمارا دینی فریضہ بھی ہے، یہ بات پچھلی دفعہ بھی عرض کی تھی کہ جو بھی منکر کو دیکھیں یہ یعنی ایمان کی علامت ہے کہ اس کو پھر زبان سے، دل سے اور پھر آگے بڑھ کر ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہمیں یہ اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس بڑے منکر سے ہماری حفاظت فرمائے. انشاءاللہ اگلی جو ہماری نشست ہوگی اگلی جمعرات، اس میں انشاءاللہ ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ جو سود خور ہیں یہ ان کی طرف سے اعتراضات کیا آتے ہیں سود کو اور سودی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس کے تحفظ میں، ان کی طرف سے اعتراضات کیا ہوتے ہیں اور ان کے جوابات جو ہے وہ کیا دیے جانے چاہیے، یہ بھی ایک بڑا اہم موضوع ہوگا انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کو ہم سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، دعا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. یا اللہ ہمیں ہر خیر نصیب فرما، یا اللہ ہر شر سے محفوظ فرما، اکبر القبائر اس بڑے منکر سوز سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں خود بھی بچنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ اپنے بھائیوں کو پوری انسانیت کو اس سے بچانے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، یا اللہ اپنے وسائل اس بڑے منکر کے خلاف ہمیں لگانے کی توفیق نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.